अब क्या हुआ आगे सुनिए, बड़ी मुश्किल आयत है, इसलिए इसके एक एक लफ्ज के नीचे लिखेंगे तो बात समझ आएगी। वइन फातकुम, और अगर वो भाग जाए, शयुन कुछ भी मिन अज़वाजिकुम, तुम में से, यानी वइन फातकुम शयु मिन अज़वाजिकुम इलल कुफ्फार, और अगर भाग जाए तुम में से कोई औरत तुम्हारी बीवियों से कुफार की तरफ। अब एक मुसलमान मरता, बीवी थी कुफर पे, भाग गई, अब इसका हक मेहर तो ले गई ना साथ, क्या करो? फाकबतुम फआतुल्लज़ीना ज़हबत अज़वाजुहुम, फिर तुम्हारी बारी आ जाए कि कोई काफिरा तुम्हारे कब्ज़े में आ जाए, तो जिनकी बीवियां उनके कब्ज़े से निकल गईं, करो क्या? मिसलमा अनफकू, तो जितना उन्होंने खर्च किया, फातू, पीछे वाला फातू इधर आ जाएगा, तो बस उन्हें इतना दे दो। वत्तकुल्लाहा अल्लज़ी अंतुम बिही मुमिनून, बस अल्लाह से डरते रहा करो जिस पर तुम ईमान लाते हो। ज़रा मसला समझ लीजिए, कोई शख्स इस्लाम लाकर हिजरत करे, इसकी बीवी कुफर की हालत में वहीं रह जाए, पहली सूरत। कायदा क्या है कि इन कुफार को चाहिए को वो इस औरत का मेहर इसके मुसलमान शोहर को वापस कर दें, ये बात हमने कर ली ना पीछे, क्योंकि अब इनके दरमियान रिश्ता इस्तवाज ख़त्म हो गया। लेकिन अगर कुफार ऐसा ना करें, यानी आपने तो इस्लाम पढ़ लिया, उन्होंने तो नहीं पढ़ा, अब क्या करें? मुसलमानों को क्या चाहिए कि पहले माल गनीमत में से तकसीम करने से पहले, यानी दुश्मनों से जब भी कोई माल आएगा गनीमत का, तो मुसलमान शोहर को हक महर के पैसे दे दें। मतलब उस औरत के पीछे वाले नहीं दे रहे ना, नॉन मुस्लिम हुकूमत नहीं दे रही, तो मुसलमान दे दें, बैतुल माल से उसको मिल गया। इसके बाद जो बाकी माल गनीमत है उसको तकसीम कर दिया जाएगा, यानी फिर उस मर्द को बैतुल माल से दिया जाएगा। दूसरी सूरत क्या है, एक और हिसाब क्या होगा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फ़ाक़बतुम फ़ातुल्लज़ीना ज़हबत अज़वाजुहुम मिस्ला मा अन्फ़क़ू, तुम्हारी को बीवी उधर गई थी ना, उनकी आई तो तुमने उनको देना था ना, तो फिर उनकी कोई इधर आई होगी तो तुम उसको ना दो, उनके कुम्मत से को तुम खुद ही उसके घर वालों को दे दो। बात समझ आ रही है? थर्ड पार्टियाँ बन रहे हैं, यानी सीधा इधर एक दूसरे को देने के बजाय, पहले तो ये था कि सीधा सीधा उन घर वालों को दे दो, आप कहते जाओ तुम अपनी हुकूमत से ले लो और हमने अपनी हुकूमत से ले लिया, ये मतलब है। अल्लाह अकबर, वत्तकुल्ला, यहाँ देखिए कि अल्लाह के तकवा की कितनी बात आती है। अंतुम बिही मोमिनून, अगर तुम ईमान वाले हो, अगर वाकई तुम्हारे दिलों में ईमान है, तो तुम इन चीज़ों पे ज़रूर गौर करोगे, ज़रूर फिक्र करोगे। इसलिए यहाँ अल्लाह ताला ने इस कानून को खोल के रख दिया। आज भी आप देखिए कि ऐसे हालात हो सकते हैं, अगर कहीं कोई ऐसी सुलह हो जाए, कैसा कोई मामला हो जाए, तो ज़रूरत इस बात की होती है कि कुरान को हर दौर के हालात के मुताबिक समझा जाए, उससे रहनुमाई ली जाए, और इस तरह से अल्लाह ताला कहते हैं अब तुम इनको आजमाओ। पीछे बात हो गई थी फम तहिनुहुन्ना, तुम उनका इम्तिहान ले लो, अब इम्तिहान लेना कैसे, इसका तज़किरा है आखिरी दो आयतों में। या अय्युहन नबीयु, ए नबी मुकर्रम, इज़ा जा कल मोमिनातु, जब आ जाए आपकी खिदमत में ईमान वाली औरतें, क्या करें आप? युबा ये नका, तो आप उनसे बैत कर लें। ये जो युबा ये ना, ये बैयुन से है, बा या आइन, बैत तिजारत को भी कहते हैं ना, वही लफ्ज़ है। बैत कर लीजिए उनसे, किस बात पे? नंबर 1, 2, 3 लगा लें, फिर इंशाल्लाह हम इसके मसाइल सारे इकट्ठे कर लेंगे दोनों मजामीन के। पहली बात, बैत के अल्फाज में क्या पूछें इन औरतों से, या क्या कहलवाएं? अल्लाह युशरिक न बिल्लाह शैयन, कि वो अल्लाह के साथ किसी दूसरे को शरीक नहीं बनाएंगी। नंबर 1, शिर्क पे बात होगी सबसे पहले। यहाँ से देखें कि दीन का मिजाज है कि अगर किसी में शिर्क आ गया तो बाकी सारी बातें पीछे हो जाएंगी। दूसरा, वला यसरिकना, चोरी नहीं करेंगी, सरिका से। नंबर 3, वला यज़नीना, और ना बदकारी करेंगी। 4, वला यक्तुलना औलादहुन्ना, बच्चों को कत्ल नहीं करेंगी, अवॉर्ड करने या फिर बेटियों के जिंदा दरगोर करने की तरफ इशारा। फिर 5वीं बात, वला यातीन बिबुख्तानी यफ्तरीनहु, और नहीं लगाएंगी झूठा इल्ज़ाम जो उन्होंने घड़ लिया हो, बैन अईदीहिन्न वर्जुलिहिन्न, अपने हाथों और पाँव के दरमियान। इससे मुराद है कि शौहर के नाम किसी दूसरे का बच्चा नहीं लगाएंगी। नबी सल्लम ने फरमाया कि बदबخت है वो औरत जो किसी दूसरे का बच्चा अपने ख़ानदान में ले आए, یعنی تعلقات کسی غیر سے رکھے، شادی شدہ تھی، لوگوں نے سمجھا کہ بچہ اسی کا ہی ہے، حالانکہ وہ بچہ کسی اور کا تھا، تو ایسی عورت جو ہے وہ قابل مذمت ہے جو اس طرح کا معاملہ اپنے شوہر کے ساتھ کرے. اللہ اکبر. اسی طرح پھر اگلا کام کیا ہے ان عورتوں کا؟ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، اور نہ نافرمانی کریں گی آپ کی کسی کام میں. کس کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. گویا کہ اس میں اتباع سنت کی بات سکھائی جا رہی ہے. فَبَايِعْهُنَّ، بس آپ ان سے بیعت فرما لیا کریں. اور ان سے کیا کہیں؟ یا آپ ان کے لیے کیا کریں؟ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ، اور اللہ سے ان کے لیے مغفرت طلب کریں، یعنی ان کی پچھلی زندگی کے گناہوں کی معافی مانگیں، اور ان کے لیے آپ خود بھی دعا کریں. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. یہ ہے وہ آیت جس کی وجہ سے سورت کو سورت الممتحنہ کہا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب کوئی مرد یا عورت مسلمان ہوتے تو آپ ان سے بیعت کرتے تھے. مختلف قسم کی بیعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوئی. پہلے اس مسئلے کو بھی ہلکا سا سمجھ لیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو بیعت عام تھی، دین کے کاموں میں بھی، دنیا کے کاموں میں، جیسے بیعت عقبہ ہم نے سنی، بیعت ثانیہ سنی، اب یہاں اسلام کی بیعت ہے. جو بھی مسلمان ہوتا بیعت لیتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب بیعت کا کیا حکم ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ بیعت کا تعلق امامت سے ہے. جو امام اس طرح کا ہو کہ جو احکامات کو نافذ بھی کر سکے، یعنی آپ کہہ لیں رولر بھی ہو اور ریلیجس لیڈر بھی ہو، اس کے ساتھ تو بیعت ہوگی. آج عملی طور پہ ہمیں ایسی کوئی کیفیت نہیں دکھتی، خاص طور پہ ہمارے ملکوں میں، تو پھر اب بیعت نہیں ہے. بیعت کا تعلق نفاذ کے ساتھ ہے. جب آپ نافذ کریں گے کوئی کام، جیسے آپ رول بناتے ہیں تو پھر اس کو نفاذ بھی کر سکتے ہیں. مذہبی علماء کیا کرتے ہیں؟ وہ بیچارے بتا سکتے ہیں یہ کرو سود حرام ہے، یا یہ شادی ایسے کرو، وہ بس بتاتے ہیں، نافذ نہیں کر سکتے. تو ایسے پھر علماء کے ساتھ بیعت کرنے کا مقصد ہی ختم ہو گیا، کیونکہ وہ بیچارے تو اس کو نافذ نہیں کر سکتے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کیا تھی؟ کہ مردوں سے بیعت لیتے تو بالکل دو تین لفظوں پہ لیتے، توحید پہ، جہاد پہ، ختم. عورتوں سے اتنی لمبی کیوں لیتے؟ زیادہ وضاحت کے لیے. عورتوں کے ساتھ بیعت لینے میں آپ کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا؟ کہ آپ پردے کے ایک طرف بیٹھتے تھے، عورتیں دوسری طرف بیٹھتی تھیں. ایک عورت نے ایک موقع پہ پردے کے نیچے سے ہاتھ بڑھانا چاہا تو آپ نے کہا کہ اپنا ہاتھ ادھر کر لو، میں کسی غیر عورت کے ہاتھوں کو بھی نہیں دیکھتا. تو پھر شیک ہینڈ کا تصور کہاں سے آ گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی جلتا ہوا انگارا اپنے ہاتھ میں رکھ لے، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ ایک عورت کا ہاتھ کسی غیر مرد سے چھوئے. بعض دفعہ نہ سمجھی میں بزرگوں سے پیار بھی لے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ ہمارے محرم نہیں ہوتے. آپ کہتے ہیں کیا کریں، یہ تو ابا کے برابر ہیں، یہ ماموں کے ہوں گے، آپ ٹچ نہیں کروا سکتے، دعا لے لیجیے، لیکن کم از کم چھونا. بعض کو تو اللہ رحم کرے، بعض مردوں کو تو ویسے ہی گلے لگانے کا اور ایسے، یعنی بالکل پردے کے سارے احکامات ہی ختم ہو جاتے ہیں. ہوتے وہ محرم بنتے ہیں یا باپ کے دوست ہیں، لیکن دوستوں کی بیٹیوں کو بھی گلے لگا رہے ہوتے ہیں، انتہائی بے حیائی کی بات ہے. اپنے بھی محرم جو ہوتے ہیں نا، سگے ماموں، ان سے ملیے، سائٹ سے ملیے، آمنے سامنے، جس کو معانقہ کہتے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے. عورت بھی عورت سے ملے، آپ دیکھیں کہ عرب کلچر میں جب وہ ملتے ہیں تو وہ ایک دم گردن آگے بڑھا کے گردن سے گردن ملاتے ہیں، معانقہ انق سے. ہمارے پاکستان میں نا جو پورا گلے میں ہی لے لیتے ہیں اور بعض تو دبا ہی دیتے ہیں، یہ عورتوں کا بھی عورتوں سے جائز نہیں ہے. اتنا انکمفرٹیبل فیل ہوتا ہے، یقین کریں. آپ خود سوچیں کہ ایک عورت دوسری عورت کو گلے میں ملی ہے. یہاں ایک بہت ہی اہم بات جو ذہن میں اللہ نے ڈال دی کہ جب ہم باہر ہوتے ہیں، یعنی سڑک پہ ہوتے ہیں یا کسی ایئرپورٹ پہ ہیں یا ٹرین اسٹیشن پہ ہیں یا پارکنگ لاٹ میں، کیا ہمیں وہاں گلے ملنا چاہیے ایک دوسرے کو؟ شیک ہینڈ کافی نہیں ہے؟ غیر مسلم کیا جانے کہ یہ آپ کا کیا معاملہ ہے؟ آپ ان کو منع کرتے ہیں ہوموسیکچوئلٹی سے، آپ عورت کے عورت تعلق سے، سہاگ سے منع کرتے ہیں، وہ آپ کو گلے ملتا دیکھ کر کیا سوچے، ان کو کیا لگے؟ بہت کیئر رکھا کرے. بس یعنی پڑھے لکھے سمجھدار لوگ بھی اس بات سے بالکل بے نیاز ہوتے ہیں کہ وہ کھڑے کہاں ہیں. زندگی بہت مشکل ہے اگر آپ سوچ کے گزاریں. اب آپ کو بھی لگتا ہوگا اتنی پابندیاں، اتنی روک ٹوک، یوں بیٹھو، یوں کھاؤ، یوں بولو. بیوقوفوں کی زندگی بہت اچھی رہتی ہے. وہ کہتے ہیں نا عقل نہیں تو موجہ ہی موجہ، عقل آ جاتی ہے پھر تو جینا بڑا مشکل ہے. یہ کانٹوں کی باڑ ہے جس کو تقویٰ کہا گیا. اس طرح بچتے بچتے گزرو، چھوٹی چھوٹی باتیں. بعض لوگ کہتے ہیں کیا ہوتا ہے ان باتوں سے، کچھ نہیں ہوتا تو کرتے رہیے، لیکن اللہ کا حکم یہی ہے. آپ کی اپنی زندگی میں سکون رہے گا، پھر وہ گندی حرکتیں تو اور وہ باتیں تو نہیں سنیں گے کہ سگے رشتوں کے ساتھ خرابیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ایسے محرم رشتوں کی باتیں ہوتی ہیں کہ زبان پہ بات لاتے پہ بھی شرم آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت محرمات میں زنا ہوگا، یعنی آپس میں جو حرام رشتے ہیں، ماں بہن، چچا، بھتیجی، ماموں، بہن جی، جو بھی ہیں، ان کے آپس میں تعلقات پیدا ہو جائیں گے، اور حالات کچھ اس سے اب دور نہیں رہ گئے۔ تو بہرحال یہ جو سارے واقعات ہوتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے لیتے تھے۔ ایسے موقع میں ایک عورت تھی، ہندہ، اصل میں یہ وہ خاتون تھی کہ جو بہت ہی بغض رکھتی تھی اسلام سے۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی یہ بیوی تھی، وہ بھی کفر پہ تھے، یہ بھی تھی۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کے موقع پہ اسلام دے دیا۔ آپ سوچیں 21 سال گزرے پھر وہ گلے، اور 2 سال صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اس لیے ان کا بہت زیادہ نام ہی نہیں آتا۔ کسی نے کہا کہ پتہ نہیں کیوں لوگ ہمیشہ ابو سفیان کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ نہیں کہتے۔ وجہ کیا کہ ہر جنگ میں تو وہ مخالفت میں تھے، ایک پہلے دن مسلمان ہو گیا ابو بکر صدیق، اور ایک آخر میں ہوا، فرق پڑتا ہے درجوں پہ، ایک ہی پہ پڑتا ہے۔ بہرحال یہ ان کی بیوی تھی، بہت شوخ مزاج، بڑی تیز مزاج کی تھی۔ غزوہ احد کے موقع پہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا کلیجہ چبایا تھا، اور ان کے آنکھیں کان کاٹ کے اس کا ہار بنا کے گلے میں پہننا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا سے بہت محبت تھی، کیونکہ نمبر ایک وہ آپ کے چچا تھے، دوسری بات آپ کے ہم عمر تھے، تیسرے آپ کے دودھ شریک بھائی بھی تھے۔ تو آپ نے کہا کہ ہندہ، آج کے بعد میرے سامنے نہ آیا کرو، میں تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے اپنا چچا یاد آتا ہے۔ اب جب ان کو اللہ تعالیٰ نے ایمان دینا تھا، یہ مسلمان ہوئی، تو وہ بھیس بدل کے آئیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پہچانے نہ، لیکن زبان کی تیز تھی، جیسے ہوتا نا کچھ لوگ چپ رہ ہی نہیں سکتے، کچھ اس قسم کا مزاج تھا۔ یہ ان کی کوئی برائی نہیں، کیونکہ ساری زندگی تو کفر پہ گزری، شوخ مزاج بھی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بیعت کر رہے تھے، شرک کی بات کی، آپ نے جب پوچھا کہ اللہ یشرکنا باللہ شیئن، تو آپ نے یہ بات کہہ دی کہ شرک نہیں کرو گے۔ دوسری بات جب آپ نے کہ چوری نہیں کرو گے، تو بولی کیوں نہیں کریں، ابو سفیان تو پیسے نہیں پورے دیتے، شوہر کے مال سے میں تو لے لیتی ہوں۔ اب آپ دیکھیے کیا کرو، انہوں نے مسئلہ پوچھا، آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے پھر ضرورت کا لے لو۔ ابو سفیان پاس کھڑے تھے، انہوں نے کہا اچھا آج تک جو تم نے لے لیا وہ تمہارے لیے حلال ہے، آپ بھی شوہروں سے حلال کروا لیں جو ان کے والٹ سے لیا ہوا ہے۔ خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، جب وہ بولی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے تم ہندہ بنت عتبہ ہو نا؟ کہنے لگی جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہی ہندہ ہوں، جو گزر چکا اس پہ مجھے معاف کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ سے درگزر فرمائے۔ آپ نے کہا اچھا دیکھو تم زنا نہیں کرو گی، بلا یزنینا کا لفظ ہے، ہندہ بولی کہ آزاد عورتیں بھی بلا ایسا کرتی ہیں، یعنی سب چپ ہیں وہ بول رہی ہیں۔ مزاج فرق دیکھیے، یہ شخصیات ہوتی ہیں نا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو تم اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گی، پھر ہندہ کو مذاق سوجا کہنے لگی، ان کے باپوں کو آپ نے قتل کرا دیا، اب ان کے بچوں کے لیے ہمیں نصیحتیں کر رہے ہیں، یعنی جنگوں میں سارے باپ تو مروا دیا آپ نے، اور بچوں کے لیے ہمیں نصیحت کر رہے ہیں۔ اس پہ پھر تھوڑی سی بات ہو گئی۔ پانچویں بات آپ نے کی کہ تم کسی پر جھوٹا بہتان نہیں باندھو گی، تو کہیں گے ہاں بہتان باندھنا تو واقعی بہت بری بات ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ایسے کاموں کا حکم دیتا ہے کہ جو اخلاق کے اعتبار سے اچھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وعدہ کرو کہ جس نیک کام کا میں حکم دوں گا تم اس کو بجا لاؤ گی، یعنی انہوں نے اقرار کر لیا کہ میں آپ کے کسی حکم کے آگے نہیں بولوں گی۔ اور اسی موقع پہ پھر وہ باتیں کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ مجھے آپ دنیا میں سب سے اچھے لگیں گے۔ تو بہرحال یہ دیکھیے کہ اسلام کس طریقے سے لوگوں کو ادب سکھاتا ہے، مینر سکھاتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہاں پہ وہ مسائل پورے ہوئے، آخری آیت الگ ہے۔ جتنی باتیں ہوئی ہیں یہ دونوں موضوعات میں، اس میں سے کچھ چیزیں آپ کو چھوٹے چھوٹے پوائنٹس کی صورت میں لکھانا چاہوں گی تاکہ یہ احکامات پھر آپ کو ازبر ہو جائیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ عورت مسلمان ہو جائے تو کافر شوہر کے لیے حلال نہیں، اور اس کا اپوزٹ بھی، شوہر کافر ہو جائے تو مسلمان عورت کے لیے وہ حلال نہیں رہتا۔ دوسری بات، نکاح شدہ عورت مسلمان ہو کر جب دارالکفر سے دارالاسلام میں آ جائے ہجرت کر کے، تو خود بخود نکاح ٹوٹ جاتا ہے، یعنی طلاق کی ضرورت نہیں ہوتی اس میں، جو مسلمان بھی چاہے اس کا مہر دے کر اس سے نکاح کر سکتا ہے۔ تیسری بات، جو مرد مسلمان ہو جائے اس کے لیے جائز نہیں کہ اس کی بیوی اگر کافر رہے پھر بھی اس کو وہ نکاح میں رکھے۔ اور چوتھی بات تھوڑی سی مشکل تھی جو ہم نے پڑھی، کہ دارالکفر اور دارالاسلام کے درمیان اگر صلح کے تعلقات ہوں، جیسے صلح حدیبیہ کہتے، تو پھر معاملات جو ہیں لین دین کے مہر کے وہی ہوں گے جو ہم نے اوپر پڑھ لیے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ یہ وہ باتیں ہیں کہ جو اس دور میں ہوئیں، اور میں سوچتی ہوں کہ اگر ہم اپنے آپ کو اس دور میں لے کے جا کے سوچیں تو واقعی لوگ یہ الزام لگاتے ہوں گے نا کہ اسلام گھر تڑواتا ہے، یہ کیا باتیں، اب یہ حلال نہیں وہ حرام نہیں، کتنے اطمینان سے رہ رہے تھے۔ اور منافق یہ بات کرتے تھے، کہتے تھے کہ اتنے سکون سے اطمینان سے ہم رہتے تھے، اور اب دیکھو انہوں نے آ کے کیا گھر گھر میں لڑائیاں جھگڑے ڈلوا دیے، دس اینڈ دیٹ، اس طرح کے کام کر دیے۔ اسی لیے جب بندہ شروع سے یہ چیزیں سیکھ لیتا ہے نا، تو اپنے معاملات بھی درست کرتا ہے اور دوسروں کے بھی کرتا ہے۔ پھر ایک اور چیز یہ ہے کہ اگر مسلمان مرد ہے لیکن بیوی عیسائی یا یہودی ہو، وہ اپنے دین پر قائم رہ سکتی ہے، لیکن اگر عورت مسلمان ہے تو عیسائی یا یہودی مرد کے ساتھ وہ نہیں رہ سکتی۔ ہم پیچھے یہ مسئلہ پڑھ چکے سورۃ مائدہ میں ڈیٹیل سے، دونوں کو مطلب پھر اس پہ الگ طریقے سے دیکھا جائے گا۔ پھر اس کے بعد ایک اور چیز یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسی عورت ہوتی ہے جس کا نکاح تو کافر سے ہوا ہوتا ہے لیکن رخصتی نہیں ہوئی، تعلق قائم نہیں ہوا، پھر اس میں عدت کی ضرورت نہیں ہوتی، بس جو ہی وہ دارالحجرت میں آئے گی تو وہاں جس بھی مرد کے ساتھ پھر حکومت چاہے اس کا مطلب نکاح باہمی رضامندی کے ساتھ ہو جائے گا۔ بالکل ایسے لگتا ہے نا ایک ترازو ہے اور اس کے اندر حق تل رہے ہیں، اور اسلام کتنے خوبصورت طریقے سے یہ چیزیں دیتا ہے۔ اور حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹی کا معاملہ اتنا رقت والا ہے کہ اگر آپ سنیں تو واقعی لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے اس چوٹ کو کھاتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں تھیں، فاطمہ کو تو الگ کر دیجئے رضی اللہ عنہا، کیونکہ ان کا نکاح حضرت علی سے ہوا، وہ تو خیریت سے تھی۔ آپ کی دو بیٹیوں کے نکاح ابو لہب کے دو بیٹوں سے ہو چکے تھے، جو ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت آئی، آپ دین پہ آئے، یہ دونوں بیٹیاں مسلمان ہو گئیں۔ یہ مسلمان ہوئی تو ابو لہب نے مجبور کر کے اپنے بیٹوں، ایک کا نام عتبہ تھا اور ایک کا غالباً عتیبہ تھا، ان دونوں کو مجبور کیا کہ ان کی بیٹیوں کو طلاق دو تاکہ ان کو مزہ آئے، پتہ چلے ان کو کیا ہوتا ہے۔ حالانکہ اس وقت تک کوئی حکم نہیں آیا تھا کہ کافر اور مسلمان ساتھ نہیں رہ سکتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو دین کی وجہ سے طلاق ہوئی۔ آج کوئی عورت دین کی وجہ سے رسک لیتی ہے تو کیسے بے عزتی ہوتی ہے۔ صرف اللہ کے وعدوں پہ اعتبار کریں، دنیا میں بھی دیتا ہے آخرت میں بھی دے گا۔ دونوں بیٹیاں یک بعد دیگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بیوی بنی، اور اتنے اچھے تھے وہ اپنی بیویوں کے معاملے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان میری 40 بیٹیاں ہوتی اور یک بعد دیگر میں ان کو تیرے نکاح میں دیتا تو میں دے سکتا تھا، اتنے پیارے ذوالنورین کہلائے، دو نور تھے ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تیسری بیٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھی وہ زینب تھی، ان کا نکاح ہو گیا عمر بن عاص سے، یہ کفر پہ تھے، یہ مسلمان ہو گئیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی۔ اللہ اکبر، اتنی دکھی کہانی ہے ان کی، کیسے یہ بچتی بچاتی مکہ سے مدینہ آ گئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہیں، غزوہ بدر ہوئی اس کے بعد۔ کیسے جذبات کی گرمی نبیوں کو بھی ہوتی تھی، ان کے ساتھ بھی معاملے تھے۔ غزوہ بدر ہوئی، بیٹی باپ کے گھر بیٹھی ہوئی ہے ہماری زبان میں، اور داماد دشمنوں کے ساتھ قیدیوں میں آ گئے، عمر بن عاص آئے قیدیوں میں۔ اللہ اکبر، ان کو پتہ چلا بیوی کو کہ میرا شوہر اس وقت قیدیوں میں، تو ان کے فدیے میں حضرت زینب نے کنگن بھیجے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کنگن دیکھے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ وہ کنگن تھے جو بی بی خدیجہ نے نکاح کے موقع پہ حضرت زینب کو پہنائے تھے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں اپنے شوہر کے فدیے میں دیتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیکھا، آپ سمجھ گئے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ چاہیں تو ہم ان کو اس کے فدیے کے بغیر یہ ساتھ کرنے کو تیار ہیں، وہ چلے گئے واپس۔ پھر دوبارہ وہ وہاں کئی سال رہے، پھر دوبارہ واپس آئے، یعنی یہ پڑھا کریں کہانیاں، پھر پتہ چلتا ہے تقریباً 4 سال کے بعد یہ دوبارہ ہے، پھر ان کو حضرت جو زینب تھی انہوں نے اپنی امان میں رکھ لیا، اور اس وقت پہ پھر ان کا دل کھلا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے، اگر مرد خراب ہو طلاق کی ضرورت نہیں ہوتی، سپریشن گھر میں رہ کے یا الگ رہ کے، اگر عورت سمجھتی ہے کہ میں نے آگے کہاں شادی کرنی ہے، سپریٹ ہو جائے، توبہ کا موقع دے، دھچکا لگتا ہے بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے، یا جو بھی ہے۔ بہرحال پھر جب دوبارہ یہ ان کے ساتھ ملی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی 6 سال پرانے نکاح پہ ان کو جوڑ دیا، کوئی دوبارہ نکاح نہیں ہوا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر بیچ میں دوسری شادی نہیں ہوتی تو عورت اور مرد دوبارہ پہلے ہی نکاح کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ تو بہرحال مسائل تو اور بہت سے ہیں۔ آخری آیت سورت کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، اے ایمان والو نہ دوست بناؤ اس قوم کو جن پر اللہ کا غضب ہوا۔ یہ دوسری تیسری صورت ہے جس میں اللہ کے غضب کی بات آ رہی ہے قوموں پہ، کیا حال ہے ایسے لوگوں کا جن پہ اللہ کا غضب ہوا، قد یئسوا من الآخرۃ، یہ لوگ آخرت کے ثواب سے مایوس ہو گئے۔ کما یئسل کفار من اصحاب القبور، جیسے کہ وہ کفار مایوس ہو گئے جو قبروں میں ہیں۔ آخریت بالکل ایسے لگتا ہے کہ ایک دم موضوع پلٹ گیا کہ ایمان والوں کو ایسی قوم کی دوستیوں سے منع کیا۔ پہلی آیت کیا تھی سورت کی اور آخری کیا؟ دونوں کو ملا لے، کفار کی دوستیاں نہیں چل سکتی۔ آپ کو انداز سمجھ آ رہا ہے؟ دو ٹوک انداز ہوتا جا رہا ہے نا آخری پاروں کا، ایسا لگتا ہے کہ کسی کو سمجھاتے سمجھاتے کوئی تھک جائے اور آخر میں کہہ دے بس اب اس کے بعد نہیں کرنا۔ ہوا کیا کہ یہ جو آیت آخری، یہ فتح مکہ سے کچھ عرصہ پہلے نازل ہوئی۔ جب مکہ فتح ہوا تو قریش کے لوگ جوک در جوک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوئے، اور اسی طرح جو پیچھے ہم نے بیعت کی آیت پڑھی ہے وہ ساری اس موقع پہ ہوئی۔ ساری باتیں ہم کر چکے ہیں۔ اب جب یہ ساری بیعت کے معاملات ہو گئے تو اب دل میں ایک سوال آتا ہے کہ اب باقی لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ چلیں کوئی آ گیا، کوئی بیوی تھی بچ گئی، شوہر ادھر ہو گیا، جو کہانی ہم ساری پیچھے رشتوں کی پڑھ چکے، اب باقی لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ لا تتولوا، یہ ہے ہائی لائٹڈ پوائنٹ اس کا۔ دوستیاں نہ کرو، تولیت ولایت کا درجہ نہ ہو، ایسے معاملات نہ رکھو کہ جس کے اوپر اللہ کے دین کو نقصان پہنچا کر ان کے ساتھ معاملہ رکھو۔ بس تم ان سے ایسے مایوس ہو جاؤ جیسے وہ قبر والوں سے مایوس ہو گئے، کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کے بعد پھر ایک انسان اپنے آپ کو بالکل الگ محسوس کرتا ہے۔ اس جملے کے دو معنی ہیں، قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور۔ پہلا اس کا معنی کیا کہ وہ آخرت کی بھلائی اور اس کے ثواب سے اسی طرح مایوس ہیں جس طرح زندگی کے بعد موت سے انکار کرنے والے اس بات سے مایوس ہیں۔ یعنی بعض لوگ کہتے تھے نا کہ مرنے کے بعد نہیں جئیں گے، تو کہا جیسے وہ مایوس ہیں نا کہ مرنے کے بعد دوبارہ تو کسی نے اپنے رشتہ داروں سے نہیں ملنا، اس طرح یہ مایوس ہو گئے۔ اسی طرح دوسرا معنی کیا ہے کہ وہ آخرت کی رحمت اور مغفرت سے اس طرح مایوس ہیں جس طرح قبروں میں پڑے ہوئے کافر خر خیر سے مایوس ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے عقیدوں کی اصلاح فرماتے ہیں۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، زندگی رہی تو آپ کو پوری کتاب پڑھائیں گے اس موضوع پہ کہ دوستیوں اور دشمنیوں کا کیا معیار ہے، اور اللہ کرے کہ یہ موضوع انسان اس وقت سمجھ لے جب ابھی بچپن کی دوستیاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ ہم ساری زندگی گزار دیتے ہیں، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ کس طرح یہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ تھی صورت۔ کچھ چیزیں بیچ میں چھوٹے چھوٹے جنگس جو ہوتے ہیں، بیعت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیتے تھے تو کبھی کبھی آپ ایسے کرتے تھے کہ ایک کپڑے کا سرا لیتے، یعنی سمجھے کہ دوپٹہ ہے، اس کا ایک سرا اس عورت کے ہاتھ میں ہوتا اور دوسرا سرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوتا، یعنی براہ راست ٹچ کرنے کے نعم البدل کیا تھا۔ دوسری ایک اور صورت کیا تھی کہ ایک پیالے میں پانی لایا جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اس میں پانی میں ہاتھ ڈال کے پھر نکال دیتے، تو پھر بعد میں اسی پیالے کے پانی میں عورت ہاتھ ڈال کے رکھتی تھی۔ دیکھیے کتنا اہتمام ہے عورت اور مرد کے اختلاط کو بچانے کا۔ اب آج یہ باتیں کہیں گے ان لوگوں کو جو سارا دن صرف کلچر کے نام پہ اور جابس کے نام پہ شیک ہینڈ اور نہ جانے جو بھی تعلق کرتے رہیں، تو وہ تو آپ کو ایکسٹریمسٹ کہیں گے نا۔ جب آپ گناہ کے ایکسٹریم میں جا چکے ہیں تو نیچرل چیز بھی تو ایکسٹریم لگے گی نا۔ آپ اس کو یوں سمجھیے کہ کمرے کا ٹیمپریچر ہوتا ہے نا، نارمل کمرے کا ٹیمپریچر ہے، لیکن ایک بندہ اگر بہت سردی سے آئے گا اس کمرے میں تو اس کو کیا لگے گا؟ گرم لگے گا نا۔ اور اسی طرح بہت گرمی سے نارمل روم ٹیمپریچر میں آئے گا تو کیا ہوگا؟ اس کو ٹھنڈ لگے گی۔ اسلام نارمل ٹیمپریچر ہے، جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں روم ٹیمپریچر۔ اکثر آپ دیکھیں کھانے کی چیزوں پہ لکھا ہوتا ہے کیپ اٹ ایٹ روم ٹیمپریچر، اسلام روم ٹیمپریچر ہے، کوئی ایکسٹریمزم نہیں، کوئی اس میں زبردستی کا سودا نہیں۔ جب ہم گناہوں کی گرمی میں چل پڑتے ہیں تو ہمیں یہ یا ٹھنڈا لگتا ہے، یا بالکل ہی ٹھنڈے ایمان والے ہو جاتے ہیں تو یہ ہمیں گرم لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے عقیدوں کی اصلاح ہو، ہم حقیقت میں اس دین کو اس طرح لیں اپنی زندگیوں میں جس طرح لینے کا حق ہے۔ باقی یہ جو سوال تھا بیچ میں کہ کیا کوئی عورت کافر ہو کے بھی واپس گئی تھی، یہ تو ہم نے سن لیا کہ کچھ عورتیں ادھر سے آئی تھیں جو پلٹ کے آئی تھیں، جیسے حضرت زینب ہجرت کر کے آئی تھیں۔ یہ سوال ہے کہ کیا کوئی مسلمانوں کی عورت بھی کفر کی طرف گئی تھی یا وہاں رہ گئی تھی جس کو بلانا تھا؟ تو کہتے ہیں کہ صرف ایک عورت تھی، ام حکیم، جو واپس گئی تھی مکہ میں، اس کے علاوہ کوئی ایسا واقعہ ہی نہیں ہوا۔ اور بعض لوگوں نے پانچ یعنی چھ عورتوں کے نام دیے ہیں جس میں ایک تو واپس آ گئی، کہتے ہیں کہ جتنی بھی گئیں تھیں مکہ میں واپس وہ پھر مسلمان ہو کے آ گئیں تھیں۔ مسلمان مردوں کا کردار ہی اتنا پیارا ہوتا ہے۔ مسلمان شوہر تو ٹیک کیئرر ہوتا ہے، وہ کوئی رولر تھوڑی ہوتا ہے، وہ کوئی حاکم تھوڑی ہے، وہ کوئی ڈکٹیٹر تھوڑی ہے کہ تم میرے پاؤں کی جوتی اور بیٹھ جاؤ ادھر، جو میں نے کہہ دیا کرو، ایسا نہیں ہوتا۔ مسلمان مرد کے ساتھ کوئی ایک عورت رہ لے، یعنی میں اس کو یوں کہتی ہوں کہ ایک مومن کے ساتھ کوئی عورت رہ لے، یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اس کے کردار، اس کے اخلاق کے اندر کوئی زبردستی کی سختی دیکھے، کوئی ریجیڈیٹی دیکھے۔ آج کیوں لوگ دیندار لڑکوں کو لڑکیاں دیتے ہوئے ڈرتے ہیں، کہتے ہیں یہ سخت بہت ہوں گے، یہ ان کے مزاج میں یہ ہوگا، یہ پابندیاں بہت لگائیں گے، یہ وہ کر دیں گے، وہ بہت کر دیں گے۔ پھر ایک چھوٹی سی بات اور اس میں ہمیں سمجھ آتی کہ مہر کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے۔ اتنے ایڈورس کنڈیشنز میں شادی ہو رہی ہے، پھر بھی کہا جا رہا ہے کہ مہر دو۔ آج غیر اہم ہے، بعض لوگ شاید جہیز بھی دیتے ہیں، بری بھی دیتے ہیں، حق مہر پہ 33 روپے شاید دیتے ہیں، یا اس کا بھی شاید ذکر ہی کرتے ہیں۔ دوسری بات، اس میں عورتوں کے حقوق کی بات بھی سمجھ میں آتی ہے۔ اس صورت کو پڑھنے کے بعد اگر ہم سب اپنے لیے عمل کی بات لیں تو وہ کیا ہے کہ نکاح اور شادی ایمان کی بنیادوں پہ کرنا ہے، نیت کر لیں اس بات کی۔ پھر کچھ چیزیں یاد آ جاتی ہیں، یہ کہ بیعت صرف نیو مسلمز عورتیں ہوتی تھی، ان سے نہیں لی گئی تھی، بلکہ کہتے ہیں کہ جب یہ حالات ہوئے کہ مدینہ میں اسٹرانگنیس ہوئی تو پرانی مسلمانوں سے بھی بیعت لی گئی۔ دیکھنا چاہتے تھے نا کہ یہ ٹھیک ہیں اپنے ایمان میں، کیونکہ آپ دیکھیے سیکیورٹی تو بہرحال رکھنی ہی ہوتی ہے۔ آپ کہہ لیں یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ مکہ سے مدینہ آ کر یہ نیشنل ہو رہی تھیں، تو وہ ایک انٹرویو تو ہوتا ہے نا، پلجنگ ہوتی ہے، آپ ہمارے ملک میں رہیں گے، کیسے رہیں گے، تو یہی چیز تھی۔ پھر ایک سوال اور ہے کہ یہ چوری وغیرہ کی اور زنا کی باتیں کیوں بیعت میں ہوئیں؟ اس کی وجہ یہ کہ یہ دور جاہلیت میں عام برائیاں تھیں، اور سب سے معروف چوری جو عورتیں کرتی تھیں وہ شوہر کی کرتی تھیں۔ پھر اسی طرح یہ جو لفظ ہے نا بہتان، بہیتا سے حیران ہونا، کیونکہ جس پر بہتان لگتا ہے وہ حیران ہو جاتا ہے، حیرانی کی وجہ سے خاموش اور دم بخود رہ جانا۔ اور یہ جو بہتان لگانے کے لیے بات آئی نا، بین ایدی ہن ور جولی ہن، اس سے مراد کے جانتے بوجھتے کرنا، استعارے کے طور پہ یہاں آیا۔ پھر جس پہ بے الزام لگتا ہے وہ بھی حیران ہوتا ہے، اور جو سنتے ہیں اس بات کو وہ بھی حیران ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بیعت کرنے کا ایک طریقہ یہ تھا کہ صرف اشارے سے بھی کرتے تھے۔ اب ایک سوال ہے کہ کوئی بیعت کر کے توڑ دے پھر کیا ہے؟ اس کے بارے میں نمبر ایک یہ کہ حد لگ جائے تو معاف ہو جاتا ہے، دوسری بات ہے کہ اگر ہاتھ نہ لگے تو معاملہ اللہ کے ہاتھ میں۔ ہم نے بھی تو ایک بیعت کی ہوئی ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پہ۔ پھر عورتوں کے معاملے میں الزام تراشی کی بات ہوئی کہ الزام نہ لگائیں، کیونکہ عموماً یہ بیماری عورتوں میں ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور بھی چیز ہے، اور وہ کیا کہ یہاں قبر کی بات آئی ہے، اس پہ آپ نے کچھ سوچا؟ بالکل مایوسی لگتی ہے نا، قبر دیکھ ایسا نہیں لگتا کہ اب کام کرنے کا وقت ختم ہو گیا۔ کبھی بہت ہی سونے کو دل چاہے، بڑے آرام کو دل چاہے، تو قبر کو یاد کر لے، بالکل مایوسی دل میں آتی ہے، اب دی جدائی، پھر کبھی نہیں ملنا۔ کافر تو ہمیشہ یہی سوچتے ہیں نا کہ اب نہیں ملنا، لیکن اللہ نے ایمان والوں کو تو یہ تسلی دی ہے۔ یہ جو بیعت کا لفظ ہے یہ عہد ہی کہ ایک قسم ہے، میں چند لفظ بول دیتی ہوں، لکھیں تو لکھیں، نہیں تو صرف سن لیں۔ 9 لفظ آتے ہیں عربی میں وعدے یا عہد کے لیے، ایک ہوتا ہے عہد ٹرسٹ کے معنوں میں، پھر ایک ہوتا ہے معاہدہ مفالہ پیکٹ کے معنوں میں، دو لوگوں کے بیچ میں ہوتا ہے، تیسرا لفظ آتا ہے میثاق وثقہ سے مضبوطی کے معنوں میں، چوتھا لفظ ہے عقد عقد مسنونہ ایگریمنٹ کے معنوں میں شادی، پھر 5ویں درجے پہ ہوتا ہے بیعت جو یہاں پہ آیا ریزولیشن کے معنوں میں، 6ٹا درجہ ہوتا ہے خلف کا اوتھ کے معنوں میں، 7واں ہوتا ہے قسم سویئر کے معنوں میں، اور 8واں درجہ ہوتا ہے نظر، نظر ماننا جس کو ہمارے ہاں بولتے ہیں، اور 9واں ہوتا ہے امانت انڈر ٹیکنگ کے معنوں میں۔ بیعت کہتے ہیں وہ معاہدہ جس کی نگہداشت کا حکم دیا گیا ہو، اور خاص طور پہ امیر المومنین کے ساتھ سما و اطاعت کے ساتھ۔ کیا کوئی دوسرا بھی کسی کو پابند کر سکتا ہے کسی چیز کے لیے؟ بیعت کر سکتا ہے کوئی آج کے دور میں؟ بس لوگ خود بخود کچھ لوگوں کو اتنی غلامیوں میں ڈال دیتے ہیں کہ جو جائز ہی نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اسے ہدایت لیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔